الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحاب الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر الجنة تحت ظلال السيوف صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شہادت گہِ الفت میں قدم رکھنا ہے شہادت گہِ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ دولت و شہرت نہ کشور خوشائی قابل قدر حاضرین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے اور محرم کا یہ پہلا جمعہ ہے جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے عنوان سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی. 10 محرم الحرام کے عنوان سے انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اس موقع پر گزشتہ سالوں کی طرح احرار پارک میں 8, 9 اور 10 کی رات اور 10 تاریخ کا دن ملک کے جید علماء کرام تشریف لا کر نواسۂ رسول، گوشہ جگر بتول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، آپ کی فضیلت، آپ کی منقبت و شرافت کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. میں آج چاہتا یہ ہوں کہ لفظ شہادت پر کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں کہ شہادت کیا ہے. شہادت لفظی طور پر ہمارے ہاں معروف ہے اور قرآن مجید میں بھی شاہد اور شہید کا لفظ آیا ہے اس شخص کے لیے جو کسی بات کی گواہی دے. ایک آدمی عدالت میں کھڑے ہو کر گواہی دیتا ہے کہ میں نے یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی ہے کہ فلاں آدمی جس بات کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر 100% ٹھیک ہے، میں اس کی تصدیق میں گواہی دیتا ہوں. مدعی کے دعویٰ کی تصدیق و تائید میں گواہی دینے کا نام شہادت ہے. اور جو شہادت شریعت کی اصطلاح میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے کو شریعت میں شہید کے نام سے پکارا گیا ہے، اس شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے خون کے فوارے اپنے جسم سے چھوڑ کر اپنے گوشت کا قیمہ کروا کے ہڈیاں توڑوا کر اپنی لاش کو تختہ دار پہ چڑھا کر ایک آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میرا خون گواہ ہے، میرا جسم کا زخمی ہونا گواہ ہے، میرے وجود سے جان کا نکلنا گواہ ہے، میں جان دے کر گواہی دیتا ہوں. کوئی گواہی قسم اٹھا کر دیتا ہے، کوئی گواہی قرآن اٹھا کر دیتا ہے، کوئی گواہی سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیتا ہے، کوئی گواہی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیتا ہے، کوئی گواہی مسجد کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے دیتا ہے. شہید گواہی اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر دیتا ہے، شہید گواہی اپنے خون سے دیتا ہے. اور گواہی بھی عام نہیں، عام مقدمے کی نہیں، عام جھگڑے کی نہیں، عام بات کی نہیں، عام کسی چھوٹے بڑے مسئلے کی نہیں، عام آپس میں کسی مناقشے اور مجادلے کی نہیں، بلکہ شہید گواہی دیتے ہیں کہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر، بلکہ جان قربان کر کے، اپنی قیمتی متاع کو لٹا کر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، میں اپنا خون بہا کر گواہی دیتا ہوں کہ آمنہ کلال اس کے آخری رسول ہے، میں اپنا خون بہا کر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے در اقدس پہ آنے والی جماعت فوز و فلاح پانے والی ہے، میں اپنی جان دے کر گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر کی ساری جماعت جنتی ہے اور ایک بھی ان میں ایسا نہیں جس نے نبی کے در پہ آنے کے بعد واپس کا رخ اختیار کیا ہو۔ شہید گواہی دیتا ہے اللہ کی توحید کی، نبیوں کی رسالت کی، قرآن کی حقانیت کی، شریعت مطہرہ کی صداقت کی۔ تو جو اتنی بڑی گواہی دیتا ہے، اور گواہی بھی اپنی زبان سے نہیں اپنے خون سے، گواہی بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بلکہ جان کو ہاتھ پہ رکھ کر، گواہی بھی عام آدمی کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے، گواہی بھی عام قبیلے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی توحید کے لیے۔ تو جب کوئی اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے جان سے گواہی دیتا ہے، اللہ کے نبی کی پیغمبری کو بیان کرتے ہوئے اپنے خون سے گواہی دیتا ہے، تو یہ وہ ایسا شہید ہے اور یہ وہ ایسا گواہ ہے کہ جس کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا شرف پاتی ہے کہ دیکھنے میں تو اس نے اپنی جان دے دی ہے، دیکھنے میں تو یہ موت کے گھاٹ اتر گیا ہے، دیکھنے میں تو یہ تختہ دار پہ لٹک گیا ہے، دیکھنے میں تو اس کے گوشت کے پخچے اڑ گئے ہیں، دیکھنے میں تو اس کا وجود فانی ہو چکا ہے، پر اس کی بارگاہ میں اس کا گواہی دینا اتنا قبول ہو چکا ہے کہ وہ اپنے قرآن نے اعلان کرتے جو میرے راستے میں گواہی دیتا ہوا شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ آپ کے لیے کوئی گواہی دے، آپ کے مقدمے کے ثبوت کے لیے کوئی گواہی دے، تو پہلے گواہ کہتے ہیں دیکھ یار، میں گواہی دینے کے لیے تو تیار ہوں پر میری دشمنی بڑھ جائے گی، میں گواہی دینے کے لیے تو تیار ہوں، فلاں جن کے خلاف میں نے گواہی دینا ہے وہ میرے رشتہ دار ہیں، ہمارے ناطے ٹوٹ جائیں گے، ہمارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، وہ میری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ تو مدعی کیا کہتا ہے، فکر نہ کر میں تیرے ساتھ ہوں، فکر نہ کر تیری جان کا تحفظ کریں گے، فکر نہ کر تیرے اولاد مال کا تحفظ کریں گے، فکر نہ کر تیری عزت آبرو کا تحفظ کریں گے، تو گواہی دے ہمارے ہاتھ میں، تو ہمارے ہاتھ میں گواہی دے، ہم تیرے ساتھ نبھائیں گے، تو ہمارے ساتھ چل ہم تیرے ساتھ چلیں گے۔ ایک آدمی گواہی خدا کی الوہیت کے لیے دیتے، پیغمبر کی نبوت کے لیے دیتے، اللہ کے دین شریعت کے لیے دیتے، رب اعلان کرتے تو میرے لیے گواہی دے، میری گلوہیت کے وفادار عزت کے پرچم کو لہراتے ہوئے گواہی تو دے، زندگی میں دیتا ہوں گواہی تو دے، جنت میں دیتا ہوں گواہی تو دے، اپنی ادا کا اعلان میں کرتا ہوں، تو گواہی دیتا چلا جل، میں اپنے رحم کی بارش برساتا چلا جاتا ہوں، تو میرے راستے میں موت قبول کر، میں تجھے حیات سے حیات جاودانی عطا کرتا چلا جاتا ہوں۔ اور اسی سے علامہ اقبال نے کہا، تم ہی سے ہے مجاہدو، دین کا ثبات ہے۔ کس چیز کا ثبات ہے؟ تم ہی سے ہے مجاہدو، دین کا ثبات ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات، شہید کی گواہی، شہید کی شہادت کوئی معمولی نہیں، شہید کی شہادت سے مقدمہ اتنا مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے
شہید کی گواہی سے، شہید کی شہادت سے مقدمے کی اتنی حیثیت اور بیگ جو ہو جاتی ہے، پھر وہ مقدمہ ثابت ہوتے، شہید جس مقدمے میں گواہی دیتے وہ مقدمہ جیتا جاتا ہے، شہید جس مسئلے کے لیے جان دیتے، ہزار رکاوٹیں ہو، ہزار مخالفتیں ہو، ہزار پریشانیاں ہو، وقت ثابت کرتے ہیں جس مسئلے کے لیے شہید نے جان دی تھی وہ مقدمہ ثابت ہوا، وہ مطالبہ مانا گیا، وہ موقف تسلیم ہوا. ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوتا دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ایک مشن آپ کا بھی ہے، ایک مقدمہ آپ کا بھی ہے، آپ نے بھی مقدمہ دائر کیا اور بے شمار مقدمات ہیں. ایک مقدمہ حکمرانوں کی عدالت میں تھا، کیا کہ یہ تعطیل ہونی چاہیے، یہ کم محرم الحرام عام چھٹی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتی، چھٹی نہیں ہو سکتی، چھٹی دینا بہت بڑا مسئلہ ہے، پورے پاکستان میں چھٹی، آپ تو پاکستان کی بات کرتے ہیں، ایک شہر میں چھٹی بڑا مسئلہ ہے. شہید نے کہا چھٹی ہوگی، میں آج بنیاد ڈالتا ہوں کہ چھٹی ہوگی. انہوں نے کہا نہیں ہوگی، کہا پھر میں مقدمہ رکھتا ہوں، میری جماعت آج کے بعد مقدمہ لڑے، جہاں جہاں میری جماعت ہے وہ یکم محرم الحرام کو جلوس نکالے، یکم محرم الحرام کو جلوس نکالے، مظاہرہ کرے، نعرے لگائے، مطالبہ کرے، اپنے مقدمے کی افادیت کو بیان کرے، اپنے موقف کا پرچار کرے، اپنے مشن کی وضاحت کرے. سال چار نہیں گزرے، شہید نے اپنی شہادت سے مقدمے میں اتنی جان ڈال دی کہ سال چار نہیں ہوئے تیری پنجاب کی حکومت یہ بات تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئی کہ یکم محرم الحرام تو تعطیل ہوگی. یہ میرے ہاتھ میں شہید کی گواہی کا نتیجہ، یہ مقدمہ جیتا جا چکا ہے، تیرا مطالبہ پورا ہو چکا ہے، تو اس حد تک کامیاب ہو چکا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جب یکم محرم الحرام کو ہم نے فون پر ساتھیوں کو بتایا کہ یکم محرم کی تعطیل گورنمنٹ پنجاب نے منظور کرنی، تو لوگ کہنے لگے یہ بھی سابقہ وعدوں کی طرح وعدہ ہوگا، بھئی یہ بھی ایک فریب ہوگا، ایک دھوکہ ہوگا. لاکھ سمجھایا لیکن ساتھی بھی ٹھیک کہتے تھے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ وہ سوراخ ہے جس سوراخ سے ہمیشہ ڈنگ لگتا ہے، جس سوراخ سے ہمیشہ دھوکہ ملتا ہے، اس لیے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھے، ہم اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے، ہم عینی گواہ تھے، ہم شہید کے دی ہوئی گواہی کو دیکھ رہے تھے، ہم اس کے مقدمے کو نتیجے تک پہنچا ہوا دیکھ رہے تھے، ہم اس کا فیصلہ آنکھوں کے سامنے کر رہے تھے. آخری بحث ہو چکی تھی، پہلے تین گھنٹے تک وزیر اعلیٰ پنجاب سے مذاکرات ہوتے رہے، صبح دس بجے سے لے کر دو بجے تک مذاکرات جاری رہے، کوئی بات نہیں بنی، یہاں تک کہ ٹیبل کے اوپر بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہمیں احساس ہوا کہ ہم پسپا ہو گئے، ہمیں احساس ہوا حکومت اپنا موقف تسلیم کرانے میں شاید کامیاب ہو جائے. ہم اٹھ کر واپس چلے آئے کہ رات کو بات کریں گے. رات کے دس بجے سے لے کر رات کے ڈیڑھ بجے تک ہم جم گئے، ڈٹ گئے کہ چاہے ہماری لاشیں بکھر جائے، چاہے ہماری لاشوں کو رون ڈالا جائے، پوری جماعت کو جیل میں ڈال دیا جائے، آپ پوری جماعت پہ مقدمے قائم کرتے چلے جائیں، جو چاہے لا اینڈ آرڈر کے نام پر آپ ظلم شدت کر دیجیے، گرفتاریاں کر لیے، لیکن جس موقف کے لیے حق نواز کا خون بہا ہے، جس مشن کے لیے احسان نے جوانی لٹائی ہے، جس مقصد کے لیے مختار چار شہید ہوا ہے، جس پروگرام کے لیے تبتے ہوئے سارا پر پانچ علماء کو شہید کر دیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے لیا میں لوگ شہید ہوئے ہیں، جس مقصد کے لیے لاہور کراچی میں لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ وہ مقصد پورا ہوگا، یہ ہم بھی شہادت کا جام نوش کریں گے. چنانچہ یہ بات ہم نے طے کر دی کہ ہم ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے، اپنے پروگرام سے پیچھے، شہید کی دی ہوئی لائن سے پیچھے نہیں آ سکتے۔ تو اب بات آ گئی کہ یا فیصلہ کرو، یا ہمارا فیصلہ کرو، یا ہمارے موقف کا فیصلہ کرو۔ چنانچہ 12 بج چکے تھے، رات کا دوسرا پہر، بلکہ آپ دوسرا حصہ شروع ہو چکا تھا۔ آخر وزیر اعلی پنجاب نے کہا، میرے اختیار میں صرف اتنا ہے کہ میں صوبہ پنجاب میں سرکاری تعطیل کر سکتا ہوں۔ ہم نے کہا، پھر تیرے ساتھ صرف ہمارا اتنا وعدہ ہے کہ صوبہ پنجاب میں تعطیل ہوگی تو ہمیں ہمارا حق پنجاب میں مل جائے گا، ہم پنجاب کی حد تک اپنا جلوس ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ کہ جس روز جلوس نکالا تھا اسی روز حق نواز شہید نے فرمایا تھا کہ مطالبے تک جلوس ہے، جب مطالبہ مان لیا جائے گا تو جلوس ختم۔ یہی بات ہے یا غلط ہے؟ اس میں کسی آدمی کو کوئی اعتراض ہے؟ بلکہ مجھے اس بات پر آج خوشی ہے۔ میرے خیال کے مطابق یکم محرم الحرام کا جلوس، حضرت صدیق اکبر کی شہادت کا جلوس تو مولانا حق نواز کی زندگی میں شروع ہو چکا تھا، لیکن یکم محرم کا جلوس مولانا کی زندگی کے بعد شروع ہوا ہے۔ اور آج وہ اعلان ہوا، لوگوں نے کہا نوٹیفیکیشن، کیونکہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں، دفتری لوگ ہیں، کہ حکومت ہزار اعلان کر دے، جب تک نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو اس پر عمل نہیں ہوتا، اس پر عمل۔ مثلا حکومت نے کہا کہ تنخواہیں بڑھا دیں گے، جب تک نوٹیفیکیشن جاری ہو کر تمام کے تمام اداروں میں نہ آئے تنخواہیں بڑھتی؟ حکومت کہتی ہے یہ کام ہو جائے گا۔ ہماری حکومتوں کا تو حال یہ ہے، ایک دن میں 100-100 اعلان کرتے ہیں اور 100-100 دنوں میں ایک اعلان پر عمل نہیں ہوتا، نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ بات ہمارے سامنے تھی، کئی روز کی مسلسل اور انتھک محنت کے بعد آج یہ نوٹیفیکیشن اصلی شکل میں میرے ہاتھ میں۔ یہ نوٹیفیکیشن ہے نمبر SO ویلفیئر فرسٹ SA 1394 پبلک حکومت پنجاب، محکمہ امور ملازمت انتظام عمومی و اطلاعات سول سیکٹریٹ لاہور، مورخہ 16 جون 1994۔ اعلان، حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر اسلامی سال کے آغاز کے موقع پر یکم محرم الحرام کو صوبہ پنجاب میں عام تعطیل ہوا کرے گی، جس کا اطلاق آئندہ سال 1406 ہجری بمطابق 1995 عیسوی سے ہوگا، من جانب ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب۔ اور اب یہ اطلاع کے لیے نقل برائے اطلاع و ضروری کاروائی اثر ہے، جملہ معتمد صاحبان حکومت پنجاب، جملہ کمشنر صاحبان پنجاب، جملہ سربراہان ملحقہ محکمہ جات پنجاب، جملہ ڈپٹی کمشنر صاحبان پنجاب، جملہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبان پنجاب، جملہ علاقائی سربراہان صاحبان پنجاب، جناب سیکرٹری برائے گورنر پنجاب لاہور، جناب سیکرٹری برائے وزیر اعلی پنجاب لاہور، جناب سیکرٹری پنجاب پبلک سروس کمیشن لاہور، جناب رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ لاہور، جناب رجسٹرار پنجاب سروس ٹریبونل لاہور، جملہ سربراہان صاحبان خود مختار نین خود مختار ادارہ ہائے پنجاب، من جانب محمد ساجد کمال سیکشن افیشر ویلفیئر 1۔ نمبر اور تاریخ مندرجہ بالا، جملہ اضافی معتمد، نائب معتمد، ماتحت معتمد، سیکشن افیسر، محکمہ امور ملازمت، انتظام عمومی اطلاعات، پرائیویٹ سیکرٹری صاحبان، برائے معتمد اعلیٰ، اضافی معتمد اعلیٰ، معتمد امور ملازمت، معتمد INC، SNG، AD، وزراء صاحبان، مشیر برائے وزیر اعلیٰ پنجاب، پرائیویٹ سیکرٹری، برائے ممبران صاحبان انکوائریز، SNG AD، جناب ڈائریکٹر اکاریو SNG AD، جناب سیکرٹری مجلس زبان دفتری اینڈ SNG AD، پھر دستخط محمد ساجد کمال۔ نمبر اور تاریخ مندرجہ بالا، آپ سے التماس ہے کہ مندرجہ بالا احکام کی تشہیر کی جائے، مندرجہ بالا احکام کی تشہیر کی جائے۔ ڈائریکٹر جنرل تعلقات عامہ پنجاب لاہور، جنرل مینیجر پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر لاہور،
جناب ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان لاہور، پھر دستخط ہے محمد ساجد کمال سیکشن افیسر۔ یہ ہے وہ این او سی جو اس بات کے لیے حکومت پنجاب کی طرف سے جاری ہو چکا ہے، اور تمام ان اداروں کے نام جاری کر کے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہر ہر جگہ پر تشہیر کر دو، یکم محرم الحرام کو سرکاری تعطیل ہوا کرے گی۔ یہ مطالبہ تسلیم ہوا یا نہیں ہوا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر پھر بھی حکومت نہ مانے، تو میں کہتا ہوں یہی گھوڑا یہی میدان، یہی گھوڑا یہی میدان۔ اگر پھر بھی حکومت چھٹی نہ کرے تو ہم کس لیے؟ پھر وہی گلیاں وہی سڑکیں، پھر صرف جلوس نہیں ہوگا، صرف جلسے نہیں ہوں گے، پھر پورے ملک میں اعلان ہوگا کہ یکم محرم کو جلوس بھی نکالو اور جلوس بھی مسلح نکالو، جلوس بھی۔ اب اگر یکم محرم الحرام کو اس اعلان کے بعد پنجاب میں سرکاری تعطیل نہ ہوئی، کلاشن کوفے ہاتھ میں لے کر، بندوقیں ہاتھ میں لے کر، رائفلیں ہاتھ میں لے کر، گرنیڈ ہاتھ میں لے کر، جدید اسلحہ لے کر ہم میدان میں آئیں گے، ایک ایک شہر میں چھٹی بھی کرائیں گے، ایک ایک شہر میں ہڑتال بھی کرائیں گے، فاروق اعظم کے نعرے پورے پاکستان میں لگوائے جائیں گے، لگوائے جائیں گے، لگوائے جائیں گے۔ لیکن آپ کو اس کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی، اور اگر پڑ جائے تو پھر تیار ہے؟ تیار ہے نہیں تیار ہے؟ دوستو، سپاہ صحابہ کی یہ پہلی کامیابی، اور انشاءاللہ العزیز دوسری کامیابی بھی آپ حضرات چند دنوں تک سماعت فرمانے والے ہیں۔ وہ کامیابی ناموس صحابہ بل کی ہوگی، ناموس صحابہ بل کی انشاءاللہ ہوگی۔ کہاں کہاں روکے گا دشمن، کہاں کہاں رکاوٹیں ڈالو گے؟ میں نے پنجاب، میں نے جھنگ میں ایک معاہدے پہ دستخط کیے کہ میری طرف سے اور شیعہ کی طرف سے یہ ہم پابندی قبول کرتے ہیں کہ 10 محرم تک 12ویں امام کو ڈسکس، جھنگ کی سرزمین پر ڈسکس، جھنگ کی سرزمین پر ڈسکس نہیں کیا جائے گا۔ میں نے یہاں کہا تو پورے ملک میں چلائے، لیکن میں آپ کو بتلاؤں کہ کل 12ویں امام کو ڈسکس ہم نے قومی اسمبلی میں کیا، آپ کو کیسٹ مل جائے گی، کیسٹ۔ کل بجٹ کی تقریر پر میں نے اپنا زیادہ وقت اس پہ صرف کیا، وزیر اعظم موجود تھی، میں نے کہا کہ لان عیدر پر ہمارے اس بجٹ میں 50 کروڑ روپے رکھا گیا ہے، 50 کروڑ، اور یہاں جھنگ میں شیعہ کے جلوس نکلوانے کے لیے، نیم کرفیو عائد کرنے کے لیے، شیعہ کے دلدل کو، ان کے ٹٹو کو نکالنے کے لیے 10 روز کے لیے جو فوج آئی ہے، 25 لاکھ روپیہ جنگ کی انتظامیہ کو اس فوج پہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ کتنا روپیہ؟ 25 لاکھ روپیہ صرف جنگ کا۔ فوج بلائی گئی، 25 لاکھ روپیہ، 50 کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ میں نے انہیں کہا آپ فرقہ وارانہ فسادات کی بات کرتے ہیں، ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کا جب تذکرہ آتا ہے تو سپاہ صحابہ کا نام بھی آتا ہے، میں سپاہ صحابہ کا ذمہ دار آج یہاں کھڑے ہو کر کہتا ہوں، اس ہاؤس کی کمیٹی بناؤ، وہ کمیٹی ہمیں بلائے، وہ کمیٹی اہل تشیع کو بلائے، ان سے بلا کر پوچھے تمہیں سپاہ صحابہ سے کیا تکلیف ہے، ہم سے پوچھے تمہیں کیا تکلیف ہے، ہم تمہیں بتلائیں گے کہ ہمیں یہ تکلیف ہے، وہ بتلائیں کہ ہمیں یہ تکلیف ہے۔ میں نے کہا کافر کافر کے نعرے ہمارے جلسوں میں کیوں لگتے ہیں، ہم کفر کا اعلان کیوں کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہمارے ناچے میں ترسی کیوں ہے، ہمارے انداز میں سختی کیوں ہے؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ وہ لٹریچر ہے جو اندرون ملک سے، پڑوسی بیران ملک سے، اصحاب حصول، پیغمبر اسلام، اللہ کی وحدانیت، قرآن کی عصمت کے خلاف ہے. جب تک یہ لٹریچر موجود ہے لڑائی بھی رہے گی، کافر کافر کے نعرے بھی رہیں گے اور کشیدگی بھی رہے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو، ہمیں بٹھاؤ، ریڈیو پر ہماری باتیں کراؤ، ٹیلی ویژن پہ ہماری باتیں کراؤ، میں آج حکومت سے کہتا ہوں بٹھاؤ ہمیں، لیکن کبھی نہیں بٹھائے گی موجودہ نسوانی حکومت، تو کبھی بھی نہیں بٹھائے گی. پتہ ہے کہ نانا کی حکومت ناراض ہو جائے گی، ننہال ناراض ہو جائیں گے، ایران ناراض ہو جائے گا، ایران کی بھیجی ہوئی ممی ناراض ہو جائے گی، نانا کی حکومت ناراض ہوگی، ننہال بھی ناراض ہوگے، ددہال بھی ناراض ہوں گے. نانا ایران اور دادا ہندوستان، ایران اور ہندوستان دونوں اکٹھے ہوئے تو بے نظیر بن گئی. کیا ہوا؟ ایران اور ہندوستان کی مشترکہ پیداوار موجودہ حکومت. سبحان اللہ، موجودہ حکومت وہ بے غیرت حکومت ہے کہ جس نے ایران کو اپنی بحری سرحدوں کے ذریعے سے یہ اجازت دی کہ ایران سوئی گیس اور پٹرول انڈیا کو فراہم کر سکے. جب انڈیا ہمارا دشمن ہے تو انڈیا کا اقتصادی بائیکاٹ کرنا چاہیے یا اسے اقتصادی طور پہ تعاون کرنا چاہیے؟ انڈیا کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. انڈیا کی معیشت، اقتصادیت، انڈیا کی بڑھتی ہوئی قوت کو تباہ کرنا چاہیے. لیکن بے نظیر کا پہلا کارنامہ کہ اس نے اجازت نامے پہ دستخط کیے کہ پاکستان کی سرحد سے تیل اور گیس کی لین گزار کر ہندوستان کو دے دو، ہندوستان کو دے دو. اس کا مطلب ہے ننہال اور ددہال میں مضبوط رشتے قائم کرنے کے لیے دوتی اور پوتی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. یہ دوتی اور پوتی ننہال اور ددہال کو خوش کرنا چاہتی ہے. اگر ہم ریڈیو ٹی وی پر آ گئے تو پھر اسے پریشانی ہوگی. اور آج میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، تم پاکستان کے ٹی وی پہ نہ آنے دو، تم پاکستان کے ریڈیو کو راستے بند کرو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے اتوار یا پیر کے روز بی بی سی کے ٹی وی چینل پر آدم تارک کا آدھے گھنٹے کا انٹرویو آ رہا ہے. بی بی سی کے ٹی وی چینل سے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آدھے گھنٹے کا انٹرویو، جس میں میں نے پردے ایسے اٹھائے ہیں، ایسا آپریشن کیا ہے. انشاءاللہ العزیز اس انٹرویو کو آنے تو دیجئے، اگر ایرانی قوم کو چھٹی کا دودھ یاد نہ آ جائے تو آدم تارک نہ کہنا. تمہارے پاکستان کے ریڈیو کی کیا ویلیو؟ تمہیں تو پاکستان کے لوگ نہیں سنتے. تمہارے ٹی وی کے خبر نامے کی کیا ویلیو ہے؟ تمہیں تو پاکستان کے لوگ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم جب بھی ٹی وی کھولتے ہیں تو ایک ممی اپنے پپو کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر یہ کچھ دکھانا ہے تو اللہ کے فضل سے ہمارے بلاول تمہارے بلاول سے اچھے ہیں، ہمارے اپنے بلاول تمہارے بلاول سے اچھے ہیں. اگر تمہیں اس بات کے اوپر اعتراض ہے تو کسی بلاول کو میرے بلاول سے کشتی کرا لو، اپنے بلاول کی میرے کسی قوم کے بچے سے کشتی کرا لو، تمہیں پتا چل جائے گا کہ تیرا بلاول اچھا ہے یا میرا مجاہد اچھا ہے. لوگوں نے ٹی وی دیکھنا بند کر دیا، کیوں؟ کہ یک طرفہ کاروائی، ون سائڈڈ، ایک ہی چہرہ دکھایا جاتا ہے، دوسرا چہرہ دکھایا. لیکن تم اپنے ٹی وی کو گھر میں سنبھال کے رکھو. ہم جو کچھ حق نواز شہید کی مسجد میں کہتے ہیں وہی کچھ تم دیکھو گے ٹی وی بی بی سی کے چینل سے،
پوری دنیا میں کہہ رہے ہوں گے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں مولانا حق نواز شہید کے مشن کی صداقت، کہاں یہ مسجد، کہاں آپ لوگ، ایک ایک ووٹ کا دخل ہے، جا جا تک حق کو صداقت کی آواز گونجے گی، جا جا تک. انہوں نے کہا صرف ہم نے آپ کی تقریر نہیں سنانی بلکہ آپ نیچے آئیں، آپ اپنے گن مینوں کو بھی لائیں، پھر اپنی کلاشن کوفوں کو ساتھ لے کر اپنی گاڑی میں بیٹھیں، کلاشن کوفے آپ کے گن مین لہرائیں، آپ خرامہ خرامہ چلیں، ہم یہ بھی ٹی وی پر دکھائیں گے، ہم یہ بھی ٹی وی پر، صرف دلائل نہیں کلاشن کوف بھی، صرف دلائل نہیں کلاشن کوف بھی، تاکہ دنیا کو پتا چلے وہ ملک جو کہتے تھے امریکہ نے کہا پاکستان میں دینی قوتیں شکست کھا گئیں، برطانیہ نے کہا دینی قوتیں کمزور ہو گئیں، کسی اور نے کہا دینی قوتیں شکست کھا گئیں، دینی قوتوں کو عوام نے چھوڑ دیا. لیکن جس روز میں نے قومی اسمبلی میں سپیکر کی کرسی پر قبضہ کیا تو یہ خبر امریکہ نے چھپی، یہ خبر برطانیہ نے چھپی، اور دینی قوتیں اتنی مضبوط ہیں وہ کرسی پہ چڑھ جاتی ہیں لوگ بھاگ جاتے ہیں. کل تک یہ کہتے رہے دینی قوتیں شکست، اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ دینی قوت اتنی مضبوط کرسی پر چڑھ جائے سپیکر بھاگ جائے، سپیکر ہے لیکن وہ بل پیش کرے، ہاؤس کھڑے ہو کر بل پاس کرے، ہاؤس کھڑے ہو کر بل میرے خلاف اس انداز کو چیلنج کرتے ہوئے حکومت نے تحریک استحقاق پیش کی ہے. کیا کیا ہے کہ تحریک استحقاق، اور میں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ میں قومی اسمبلی کے سپیکر اور حکومت کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے خلاف تم تحریک استحقاق اسمبلی میں لاؤ، اسمبلی میں، اور میں یہ ثابت کروں گا جس وقت یہ تحریک استحقاق منظور ہوگی، تحریک استحقاق منظور ہے، این اسی سیکنڈ اسی لمحے میں ثابت کر دوں گا کہ قانونی طور پر ناموس صحابہ بل منظور ہو گیا. نہیں سمجھا؟ جس ناموس صحابہ بل کو روکنے کے لیے حکومت نے اچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے، یہ قانونی نقطہ وضاحت وہاں کروں گا. ابھی اگر میں نے کر دی تو دشمن اور حکومت چلاک ہو جائیں گے، لیکن یہ قانونی پوائنٹ ہے، یہ قانونی نقطہ ہے کہ جس لمحے میرے خلاف تحریک استحقاق منظور ہوگی اسی لمحے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جو بل مولانا اعظم طارق نے کھڑے ہو کر پیش کیا تھا، ایوان نے پاس کیا تھا، وہ پاس بھی ہو گیا، وہ پاس بھی ہو گیا. اب حکومت کے یہ بات اب حکومت کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو تحریک استحقاق لائے اور بل پاس کرائے، چاہے تو تھوک کے چاٹ لے، تحریک استحقاق پیش کر کے واپس لے لے، تھوک کے چاٹو تب بھی تمہارا نقصان، میرے خلاف تحریک لاؤ تب بھی تمہارا نقصان، تمہیں پتہ چل جائے گا. تو دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ شہادت کیا ہے، شہادت کا معنی ہے گواہی دینا، اور شہید اس دنیا میں سب سے بڑی گواہی اللہ کی توحید کی دیتا ہے، اور جب یہ گواہی دیتا ہے جان دے کر، پھر اللہ کی بارگاہ سے اسے یہ عظمت ملتی ہے کہ میں نے تیری موت کو بھی زندگی میں تبدیل کر دیا. صرف اتنا نہیں بلکہ یہ کہا اے ایمان والو شہید کو مردہ نہ کہو، ایک جگہ، دوسری جگہ فرمایا شہید کو مردہ گمان بھی نہ کرو، شہید کو مردہ گمان بھی، بلکہ فرمایا وہ زندہ ہے، اللہ کے دسترخوان پہ دعوتیں کھا رہا ہے، اللہ کے دسترخوان پہ گواہی دینے کی دیر ہے، گواہی خدا کا رحمت والا دسترخوان سجا ہوا ہے، ساری کائنات کے مالک کا دسترخوان سجا ہوا ہے، اس دسترخوان پر دنیا بھر کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، اگر کوئی اس دسترخوان تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اس کی وحدانیت کے لیے، پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے جان دے کر گواہی دے دے، گواہی دینا تیرا کام ہے، شہادت دینا تیرا گواہ کام ہے، خون بہانا تیرا کام ہے، گولی کھانا تیرا کام ہے، دستے دار پہ چلنا تیرا کام ہے، ذبح ہونا تیرا کام ہے، اپنے دسترخوان پہ بٹھانا اس کا کام ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، کیا شہید گواہی دے کر جب گولی کھاتا ہے، جب ذبح ہوتا ہے، تو کہیں اسے گواہی دے کر اس مصیبت کے منہ میں جا کر ندامت تو نہیں ہوتی، پریشانی تو نہیں ہوتی، بچوں سے جدا ہو کر وہ غم زدہ تو نہیں ہوتا، جماعت سے دور ہو کر پریشان تو نہیں ہوتا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرحین خوش ہوتا ہے، فرحین مسرت سے پھولا نہیں سماتا، فرحین فرق محسوس کرتا ہے کہ اے اللہ جو تُو نے مجھے نعمت عطا کی ہے میں اس پر خوش ہوں، یہ تیرا فضل ہے کہ تُو نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا ہے۔ شہید اپنے کارنامے پہ پریشان ہے، اپنی گواہی پہ نادم نہیں ہوتا۔ اب آئیے کہ شہادت کیا ہے، شہادت کیا ہے؟ یہ تو میں نے لغوی معنی بتلائے، یہ تو میں نے اس کی گواہی بتلائی، اس کی گواہی کا اثر بتایا، اور پھر آج میں نے دلیل کے طور پہ بتلایا کہ جس جو گواہی شہید دیتا ہے وہ مقدمہ بالآخر جیتا جاتا ہے، وہ مقدمہ بالآخر کامیابی سے ہم کنار۔ اب میں اور انداز سے، شہادت، شہادت مصیبت ہے یا نعمت؟ شہادت مصیبت ہے یا آپ بتلائیں کیا ہے؟ آپ بتلائیں کیا ہے؟ آپ بتلائیں کیا ہے؟ شہادت مصیبت ہے یا نعمت ہے یا مصیبت کیا ہے؟ نعمت۔ تو مجھے بتلائیں، ایک آدمی کو اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا بھی اللہ کی، بیٹا بھی اللہ کی، ایک آدمی کو اللہ نے منصب دیا، منصب بھی اللہ کی، ایک آدمی کو اللہ نے عزت دی، عزت بھی، ایک آدمی کو اللہ نے کامیابی دی، کامیابی بھی۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ جس گھر میں بیٹا پیدا ہو، جس کو کوئی عظمت ملی ہو، جس کو سکون ملا ہو، جس کو دولت ملی ہو، جس کو کامیابی ملی ہو، وہ پیٹ رہا ہو ہائے ہائے کیوں ملی، ہائے کیوں ملی، ہائے کیوں ملی، وہ سینہ کوبی کر رہا ہو، وہ سر کے بال کھینچ رہا ہو، وہ سر میں راکھ ڈال رہا ہو، وہ زنجیر کا ماتم کر رہا ہو، وہ آگ پہ ماتم کر رہا ہو، اور نعمت ملنے پر کسی کو روتے دیکھا؟ دیکھا؟ لیکن ہاں دیکھا ہے، اس کو دیکھا جسے مصیبت آئے، جسے، جبکہ ہمارے پیغمبر اسلام نے تو مصیبت کے وقت بھی ہائے وائے سے، ہائے وائے سے۔ تو دوستو، شہادت اگر نعمت ہے تو اس پر پیٹنا، اس پر رونا، اس پر ہائے وائے کرنا۔ اب آپ دیکھیں، مولانا حق نواز شہید کا یوم شہادت 22 فروری، مولانا اسحار قاسمی شہید کا یوم شہادت 10 جنوری، یہ تاریخیں ہیں۔ کبھی 22 فروری کو سپاہی صحابہ روئی ہے؟ کبھی پیٹی ہے؟ کبھی ہائے وائے کیا ہے؟ کبھی ماتم کیا ہے؟ بلکہ جیوے جیوے حق نواز کے نعرے لگاتی ہے، تیری آواز میری آواز حق نواز کے نعرے لگاتی ہے، خراج عقیدت پیش کرتی ہے، ان کی عظمتوں کے گن گاتی ہے، ان کی عظمتوں کو سلام کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو جو عظمت ملی، جو شرافت ملی، ہم اسے سلام کرتے ہیں، ہم شہیدوں کو سلام کرتے ہیں، روتے روتے۔ لیکن ایک آدمی شہید کا نام لیتا ہے اور روتا ہے، شہید کی شہادت پہ روتا ہے، شہید کی شہادت پہ ہائے وائے کرتا ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کو شہید کے شہید ہونے سے غم ہوا، دکھ ہوا، پریشانی ہوئی کہ اسے شہادت کا رتبہ کیوں ملا، اسے شہادت کا رتبہ کیوں ملا، اسے یہ نعمت کیوں ملی، اسے یہ منصب کیوں ملا؟ پیغمبر اسلام کے شہزادوں کو اوے اللہ نے اگر جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا اور حضرت حسین کو شہادت کا مرتبہ دیا تو تمہیں 1400 سال سے جو تکلیف اٹھی ہوئی ہے اب تو ختم ہو جانی چاہیے۔
ہمارا حسین کیا نام سے؟
روتے کیوں ہو کہ حسین کو عظمت کیوں مل گئی؟ پیٹتے کیوں ہو کہ حسین کو شرف کیوں مل گئی؟ نہیں، تم اس بات پہ روتے ہو، اس بات پہ نہیں روتے کہ محبت ہے، اس بات سے نہیں روتے کہ، اس بات پہ روتے ہیں کہ ہم وہ کام کر بیٹھے، وہ گناہ کر بیٹھے کہ جس کی آخرت میں سزا تو ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں بھی مل رہی ہے۔ روتے ہو جب پہلی مرتبہ روئے، جب پہلی مرتبہ روئے تو حسین کی بہن نے، شہزادہ حسین نے، بیمار کربلا نے، کتاب شیعہ کی آپ پڑھ کر دیکھیے، جب کربلا کا یہ لٹا پٹا قافلہ شہادت کے سانحہ کے بعد کوفہ میں آیا، کوفہ میں داخل ہوئے، عورتوں نے قافلے کے آنے کی خبر سنی، گریبان چاک کرتی ہوئی، سر کے بال ناچتی ہوئی، سینہ توبی اور ماتم کرتی ہوئی، ہائے وائے کرتی ہوئی بازار میں چلی آئی۔ جب ہائے وائے، رونے دھونے اور بین کی آواز بیمار کربلا کے کانوں میں آئی تو پوچھا کون روتا ہے؟ جواب ملا کوفے کی عورتیں روتی ہے، کوفے کے مرد روتے ہیں۔ تو بیمار کربلا نے کہا مجھے بٹھاؤ، جب بیٹھے تو مخاطب کر کے کہا اور روتے کیوں ہو، پیستے کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ آج روتے ہو، کل قتل بھی تم نے کیا، اور رونے والوں قاتل بھی تم ہو، ماتم بھی تم کرتے ہو، ہمارے خون سے آپ بھی تم نے رنگین کیے، آج جدا فدا بھی تم کرتے ہو۔ اور جب یہ بات کہی تو حسین کی بہن فاطمہ جائی، علی کا رخت جگر، حضرت فاطمہ کا گوشہ جگر، حضرت زینب نے کہا آپ بیٹھیے، کوفہ والوں کو مخاطب کر کے کہا ہمیں قتل کر کے، خانوادہ نبوت پہ یک بار بھی حملہ کر کے ہمارے خاندان کو تباہ کرنے والوں، آج روتے ہو، جاؤ خدا تمہیں قیامت تک روتا رکھے، خدا تمہیں قیامت تک، خدا تمہیں قیامت تک۔ پوچھو کربلا والوں سے کہ کون روئے؟ جنہوں نے مارا وہی روئے، جنہوں نے مارا، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے اہل بیت کے خیمے لوٹے وہی، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم ڈھائے وہی روئے۔ جو ساتھ آئے تھے وہ تو جان دے کر گئے، جو ساتھ آئے تھے وہ تو جان دے کر گئے، جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے مارا، اور تم نے رونا شروع کیا، قیامت ہو جائے گی تم روتے رہو گے، اور دن قیامت کا بھی وہی ہے جو تمہارے رونے کا دن ہے۔ تقدیر نے کیا فیصلے کیے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو روتے اٹھیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو پیٹتے اٹھیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو پریشان اٹھیں گے، اے اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا آج ہی دیکھ لو، عاشورہ کا دن قیامت کا دن ہے، 10 محرم معاشر کا دن ہے، آج دیکھو کون روتے ہیں، جو آج روئے وہ کل روئیں گے، جو آج روئے وہ۔ اور اللہ نے گھٹی میں کیسا رکھا، کہنے لگے رونا تو ہمارا مقدر ہے، رونا تو ہمارا، تازیہ داری تو ہماری شاہ رگ حیات ہے، رونا تو ہماری، رونا تو ہماری قسمت ہے، رونا تو ہماری عبادت ہے، پیٹنا تو ہماری عبادت ہے، ہماری ماؤں نے ہمیں گھٹی میں پلایا کہ روتے رہو۔ رونے والی قوم، پیٹنے والی قوم،
یہ رونے اور پیٹنے والوں اگر تم نے رونا ہی ہے تو میں حکومت کو تجویز پیش کرتا ہوں کہ ایسا کرے کہ ہر شہر میں ایک میدان کے اندر ان سب کو جمع کر کے اور ان کو اکٹھا کر کے پھر اس شہر کے تمام جلادوں کو اس شہر کے تمام پولیس والوں کو ان کے ارد گرد کھڑا کر کے کہو شاباش رو شاباش رو جو نہ روئے اس کے گھوڑے مارے جائیں جو نہ روئے اس کے بیٹ مارو اور رونے کے لیے پیدا ہوئے روتے کیوں نہیں روتے اور دیکھو ان کے فن کرتب کی کیا بات ہے کہ غریب کو رلائیں گے خود روئیں گے خود روئیں گے خود نہیں روئیں گے گھوڑے کی آنکھ میں مرچیں ڈال کر اس کو بھی رلا دیں گے گھوڑا رو پڑا لیکن جا کر عوام رو پڑی لیکن جا کر عوام غریب رو پڑا لیکن امیر امیر رو پڑا لیکن نواب غریب رو پڑا لیکن جاگیردار جس طرح گھوڑے کو یہ رلاتے ہیں اللہ موقع دے ہمیں ہم ان کی آنکھوں میں ڈالیں مرچیں تاکہ نواب بھی روئے وڈیرا بھی روئے جاگیردار بھی روئے تمہارے رونے کا حق تو ادا ہو بھئی اگر گھوڑے کو رلایا جا سکتا ہے تو یہ جو گھوڑے والی قوم ہے اس کو رلایا نہیں جا سکتا گھوڑا کیا بات ہے انشاءاللہ یہ باتیں پھر کریں گے کہ گھوڑا کہاں سے آیا تازیہ کہاں سے آیا قاسم کی مہندی کہاں سے آئی دلدل کہاں سے آئی حسین کا روضہ کہاں سے آیا حسین کی پگڑی کہاں سے آئی حسین کی تلوار کہاں سے آئی ہر چیز کہاں سے آئی تو حسین کہاں ہے حسین کہاں ہے انشاءاللہ آج 4:30 بجے جامعہ مسجد حق چار یار گلہ منڈی میں جلسہ ہے پھر آپ کے یہاں 9ویں اور 10ویں رات اور 10ویں کے دن جلسہ ہے آپ حضرات سے ٹھہریے میری اپیل ہے کہ آپ ان جلسوں میں تشریف لائیں اور ان ایام پر تمام دہشت گردوں تخریب کاروں پہ کڑی نظر رکھیں اپنے شہر کے امن و امان کو بہار رکھنے کے لیے شر پسندوں پر آپ کی نظر تیز ہونی چاہیے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ